بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ابي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين العاصمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. آج محرم الحرام سن 30 ہجری کی ساتویں دن گزر گیا، تاریخ گزر گئی اور آٹھویں شب آ گئی. قرآن مجید میں جو اللہ کا پاک کلام ہے، یہ ارشاد ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنی شریعتیں بھیجیں، جتنی کتابیں نازل کیں، وہ سب ایک مقصد کے لیے تھی. نوح کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا، حضرت ابراہیم کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا. وہ پیغمبر جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جن کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا ہے، سارے پیغمبروں کے آنے کا مقصد ایک تھا، عبادت بھی کرانا تھا، وہ سب ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصلی ٹارگٹ یہ تھا کہ دنیا سے ناانصافیوں کا خاتمہ ہو جائے. یہی نوح کا مشن تھا، یہی ابراہیم کا مشن تھا، یہی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا مشن تھا، اور یہی ہمارے سرکار کا مشن تھا. اسی لیے آپ یہ بات ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان بزرگ ہستیوں کا جن طاقتوں نے مقابلہ کیا، ان میں ظلم سب سے زیادہ نمایاں تھا. جلدی جلدی سن لیجئے، مجھے موضوع کو وائنڈ اپ کرنا ہے کل تک اور کچھ حصہ پرسوں تک. حضرت نوح کیا کسی کو ستا رہے تھے؟ کیا کسی کو دکھ پہنچا رہے تھے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معصوم نبی، ہر ایک کی مشکل کشائی کرنے والے، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک، صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ایک کہو. جواب میں اتنے پتھر پڑتے تھے، اتنے پتھر پڑتے تھے کہ جس میں پیغمبر پتھروں میں چھپ جاتا تھا. یہ کیا بات تھی بھائی؟ بھائی آپ نہ مانیے ان کی بات، لیکن یہ پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، جواب میں کبھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت نوح نے بھی کبھی ایک پتھر اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیا ہو. یہیں سے سمجھ لیجیے کہ کفر کی پہلی علامت ہے ظلم، نبوت کی پہلی علامت ہے صبر. بس جلدی جلدی، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دور آتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا خطا کی ہے بھائی؟ کیا خطا کی ہے؟ مگر کفر کی طاقتیں حضرت ابراہیم، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رضوان اللہ. حضرت ابراہیم کو رسیوں میں جکڑ کر آگ میں ڈالا نہیں جاتا ہے، کیونکہ ڈالنے کے لیے قریب جانا پڑے گا، شعلے کے بلنے جو قریب جائے گا وہ خود ہی جل جائے گا. تو دور سے گوفر میں رکھ کے منجنیق میں گھما کے پھینکا جاتا ہے کہ یہ جل جائے اور قصہ ختم ہو جائے. کیا کیا ہے گناہ حضرت ابراہیم نے؟ کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں. ظلم. حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ ہزاروں بچوں کو بنی اسرائیل کے یہ کمبخت قتل کر چکا ہے ماؤں کی گود میں. آ کر بہت نرمی سے بات کرتے ہیں، مگر اس کے مظالم کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی خدا بنی اسرائیل کو لے کر رات کو چپکے سے نکل جاتے ہیں. تو پیچھا کرتا ہوا پورا لشکر جاتا ہے. اب وہ اس کے بعد دریا سمندر میں وہ ڈوب گیا, موسیٰ نکل گیا, بات الگ ہے. تو کوئی مظالم کی انتہا فرعون کی طرف سے نہیں تھی. حضرت عیسیٰ بیچارے 32 سال کی عمر میں, کل 32 سال کی عمر تھی. قرآن کا بیان تو یہ ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی, جو قرآن نے کہا وہ صحیح ہے, لیکن بائبل کا بیان یہ ہے کہ یوں چلے عیسیٰ سولی پانے کے لیے کہ وہ کراس جس پر سولی دی جانے والی تھی وہ ان کی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا, یعنی اپنی صلیب کو اپنی پیٹھ پر رکھے ہوئے لیے جا رہے تھے, اور پیچھے پیچھے ماں حضرت مریم فریاد کرتی جا رہی تھی, میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. اور کیا کدھر سے ظلم ہو رہا ہے؟ کفر کی طرف سے. پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ ما اوزیا نبی کما اوزی تو قطو, جتنا مجھے دکھ پہنچایا گیا, جتنا مجھ پر ظلم کیا گیا, اتنا ظلم کسی نبی اور رسول اور پیغمبر پر نہیں کیا گیا. یہ تاریخ ہے آدم سے لے کر حضور تک کی, کہ کفر ہمیشہ ظالم رہا, نمائندہ خدا ہمیشہ مظلوم رہا. اسی لیے ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں رہنما پیدا کی ہے. ایک بات طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں, قرآن پڑھ لیجئے. حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک آپ کو ایک بات دکھائی دے گی. ہماری اس وقت لمیٹڈ ہے, آج مجھے مسائل زیادہ پڑھنا ہے, کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے. جو نوح پر ایمان لائے وہ مومن, جنہوں نے انکار کیا وہ کافر. حضرت ابراہیم یا ایمان ہے یا اسفاج, ہمیں سے دشمنی ہو گئی تھی بھائی. جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے وہ مومن, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں, جو ایمان نہیں لائے وہ کافر. دو کیٹیگری, حضرت موسیٰ یا مومن یا کافر, حضرت عیسیٰ یا مومن یا کافر. 12 حواری کل ایماندار تھے, باقی سب کافر. لیکن پیغمبر کا دور جب آیا تو یہاں ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا بھائی, جو اس سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. منافق کسی دور میں نہیں تھے, نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں, نہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں, نہ حضرت نوح کے زمانے میں. دیکھیے آپ گھبرائیے بالکل نہیں, میں تو ملانے والا ہوں, لڑانے والا تھوڑی ہوں. لیکن جو بات قرآن کہہ رہا ہے صریحاً, اس سے کون انکار کر سکتا ہے بھائی؟ بھائی اگر منافق نہیں تھے تو سورہ منافقون کیوں اترا تھا بھائی؟ پورا سورہ منافقون گواہ ہے کہ منافق موجود تھے. صحابہ کرام اگر تھے, اول العزم پیغمبر کے صحابی, تو منافق بھی تھے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 109, جنگ تبوک کے بعد جو حالات میں تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. صحابہ کرام تھے, بے شک تھے, ان کی عزت, ان کا مرتبہ, ان کا احترام اپنی جگہ پر. لیکن قرآن کا کہتا ہے کہ اے پیغمبر, آپ کے چاروں طرف, مدینے کے چاروں طرف یہ جو بدو ہیں, عربی ہیں, ان میں منافق بھی ہیں. بھائی آپ میرے اوپر اعتبار نہ کریں, آپ ترجمہ جا کر دیکھ لیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ, اور مدینے میں ایک طبقہ وہ بھی ہے, وہ تو خالی منافق ہیں, یہ نفاق میں ایکسپرٹ ہیں, ماسٹر ہیں نفاق کے, مردو والا نفاق, بہت مہارت رکھتے ہیں کہ نفاق کو کیسے چھپایا جاتا ہے. یہ طبقہ بھی تھا, صحابہ کرام بھی تھے, یہ طبقہ بھی تھا. اب جنگ تبوک ہوئی ہے 9 ہجری میں, اور 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہو گیا. 9 ہجری تک بنص سے قرآن مجید منافقین کا طبقہ موجود ہے. 11 ہجری کے بعد یہ منافقین کہاں گئے مجھے پتا نہیں, پھر منافقین کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو منافقین ختم تو نہیں ہو جائیں گے. اس کی دو علامتیں ہیں جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ تمام سنی اور شیعہ کتابوں میں متفق علیہ یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم یہ فرماتے تھے کہ ہم منافقوں کو دشمنی ہے علی سے پہچان دیتے تھے. ہم منافقوں کو علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے. بھائی علی کی دشمنی کا نفاق سے کیا تعلق ہے؟ قرآن سورہ منافقون میں کہتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین گرو در گرو آتے ہیں آپ کے پاس یہ پیغمبر، اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہے. اور دیکھیے، جہاں چور ہوتا ہے وہیں مبالغہ اور ایگزیجریشن ہوتا ہے. جو سچے مسلمان آتے ہیں وہ فقط کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اتخذوا ایمانہم جنۃً فصدوا عن سبیل اللہ. یہ منافق دل کا چور ہوا کہ یہ خالی کلمہ توحید نہیں پڑھتے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، بلکہ قسمیں کھاتے ہیں. ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ دل کا چور ہوتا ہے جو قسمیں کھلوا رہا ہے. تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بغض علی سے منافقین کو پہچانتے تھے. یہ کیوں؟ یہ بات سمجھ لیجیے، اتنی سی بات سمجھ لیجیے. رسول کی دشمنی سے نفاق نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کھلم کھلا ہو جاتا تھا. لیکن جو لوگ دل میں چور رکھتے تھے، اپنے کفر و شرک کو چھپاتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، ان کو علی کی دشمنی سے پہچانا جاتا تھا. کیوں؟ کیوں؟ بالکل معمولی سی اور سیدھی سی بات ہے. علی نے کسی کا کچھ بگاڑا تو تھا نہیں. علی کی جو بھی دشمنی تھی، اچھا اب صحیح بھی ہے بھائی، دیکھیے یہاں بیٹھ کر میں غلط بات نہیں کہہ سکتا چاہے دشمن کی ہو. بھائی جو لوگ اس وقت مدینے میں موجود تھے یا اطراف مدینہ موجود تھے، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جن میں سے کسی کے باپ کو علی نے قتل کیا تھا، کسی کے دادا کو قتل کیا تھا، کسی کے ماموں کو قتل کیا تھا، کسی کے نانا کو قتل کیا تھا، کسی کے خالو کو قتل کیا تھا. اور کیا آپ نے؟ اب یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، مگر جب علی کو دیکھتے تھے کسی کو اپنا دادا یاد آتا تھا، کسی کو اپنا ماموں یاد آتا تھا، کسی کو اپنا خالو یاد آتا تھا، کسی کو اپنا چچا یاد آتا تھا، کسی کو کوئی یاد آتا تھا، کسی کو کوئی یاد آتا تھا. تو علی کی دشمنی دل میں آتی تھی سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر. مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے عزیز کو قتل کیا ہو تو میں کس کا دشمن ہوں گا؟ اسی کا دشمن ہوں گا کہ جس نے میرے کسی عزیز کو قتل کیا ہے. اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہو اور مجھے معلوم ہو کہ ہی واز پیڈ بائی سم ون ایلس، اس کو 2,00,000 روپئے کسی نے دیے تھے کہ اس کو جا کے مار دو، تو میری دشمنی کس سے ہوگی؟ پھر اصل دشمنی اس سے ہو جائے گی کہ جس نے اس کو بھیجا تھا پیسے دے کر میرے عزیز کو مارنے کے لیے. اور کیا آپ نے؟ غلط تو نہیں کر رہا ہوں. میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی جب میدان جنگ میں آتے تھے تو خود سے آتے تھے یا رسول بھیجتے تھے؟ ظاہر ہے کہ خود سے نہیں آتے تھے. ظاہر ہے کہ خود سے نہیں آتے تھے، رسول بھیجتے تھے. تو مسلمان کہنے کے لیے مجبور ہوں گے کہ علی خود سے نہیں آتے تھے، اللہ کہتا تھا رسول سے، رسول کہتے تھے علی سے. تو علی کی دشمنی علی پر ختم نہیں ہوگی. اور جب اس تک کھینچ کر پہنچ جائے گی تو پھر یا انسان کافر ہوگا یا منافق ہوگا. اچھا اب دوسری پہچان کیا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے، مجھے اثر نہیں آپ کے سامنے، اور کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہزاروں برس کی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ کفر کی ایک علامت ہے کہ کفر مرسی لیس ہوتا ہے، کفر بے رحم ہوتا ہے، کفر ظالم ہوتا ہے. رسول کے بعد تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا منافقوں کا، تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ میری التماس کو آپ قبول فرما لیں کہ جب بنفس سے قرآن منافقوں کا طبقہ پیدا ہو چکا ہے تو اب کلمہ طیبہ سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا، نماز پڑھنے سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا، حج کرنے سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا، داڑھیاں رکھنے سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ ظالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ ظالم ہے تو ہم اس کو مومن و مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ لیجیے، ظلم کو قریب نہ آنے دیجیے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ سے جو قرآن نے مطالبہ کیا ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، آپ سے مطالبہ یہ ہے کونوا قوامین بالقسط، تم اگر مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں رہو وہاں ظلم نہ ہونے پائے، وہاں انصاف کی حکمرانی ہو۔ میرے عزیزوں، جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کون سی پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، اور کوئی سورہ چھوڑ سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں، یا ہمارے سنی حضرات کے مسلک کی بنا پر آپ چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں کوئی اور قرآن سے منتخب کر کے، لیکن یہ سورہ پڑھنا ضروری ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ اور سورہ ہم کے نماز نہیں ہو سکتی، یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، رب کے معنی پالنے والے کے نہیں ہیں، رب بنا ہے ربوبیت سے، ربوبیت کے معنی یہ ہے کہ ایسا سسٹم بنانا کہ ہر شے اپنے منزل کمال تک پہنچ جائے، اس کی تمام صلاحیتیں پوری طرح سے ڈیولپ ہو جائیں۔ اب آپ نے جب نماز پڑھی تو کہا کہ اس اللہ کی تعریف ہے ہر طرح کی کہ جو جس کا نظام ربوبیت پوری دنیا انسانیت کو گھیرے ہوئے ہے، تو اب یہاں سے فقط یہ بات ظلم نہیں رہ گئی کہ کسی آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے، کسی آدمی کے پاس لباس نہیں ہے وہ بھی ظلم ہے، کسی آدمی کے پاس دوا نہیں ہے وہ بھی ظلم ہے، مگر میرے عزیزوں فقر مالی سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے فقر علمی۔ ہر بچے کا حق ہے، رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حق لے کر ادھر سے آتا ہے اور ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اسے پڑھائیں اور بہتر سے بہتر پڑھائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نہ پڑھایا تو آپ ظلم کر رہے ہیں، ظلم بخشے جانے والا گناہ نہیں ہے۔ اسلام کے لحاظ سے عبادتوں کی اپنی اہمیت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، نماز کی بہت اہمیت ہے، روزے کی بہت اہمیت ہے، حج کی بہت اہمیت ہے، مگر ان ساری عبادتوں سے بڑھ کر اہمیت ہے علم کی، نالج کی۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، حضور مسجد میں تشریف لائے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام دو گروپس میں ہیں، ایک گروپ عبادت کر رہا ہے، ایک گروپ کسی علمی مسئلے پر بحث و گفتگو کر رہا ہے، ڈسکشن کر رہا ہے۔ رسول ان کو بھی دیکھ کر خوش ہوئے، ان کو بھی دیکھ کر خوش ہوئے، مگر ادھر نہیں گئے جدھر عبادتیں ہو رہی تھیں، ادھر چلے جدھر علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ فرماتے ہوئے کہ کلاہما علی الخیر ولکن بالتعلیم ارسلتو، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں مگر اللہ نے مجھے تعلیم پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کہ آپ وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے آپ کی محبتوں کے سہارے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ نوشتہ دیوار کو پڑھیے، زمانے کے تقاضوں کو پڑھیے۔ کل میں نے آپ کے سامنے تین چار مثالیں دی تھیں کہ ذہین ترین لوگ تھے، ڈائریکشن غلط ہو گیا، سمت غلط ہوئی، زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے تو جانے بھی گئیں حاصل بھی کچھ نہ ہوا، جانے بھی گئیں حاصل بھی کچھ نہ ہوا. بڑا مان جائیے گا تھوڑا غصہ آپ کو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. جب باتفاق شیعہ و سنی ہے کہ اگر عابد عبادت گزار بیٹھے ہوں اور بیچ میں کوئی عالم آ جائے تو اس کو ان عبادت گزاروں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے ستاروں کے بیچ میں چاند نکل آئے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس موتا وعول العلم احیاؤ، جتنے لوگ ہیں سب ڈیڈ ہیں، جتنے لوگ ہیں سب مردہ ہیں، زندہ اس میں وہی ہیں کہ جن کے پاس علم ہے. رسول فرماتے ہیں کہ الجاہل میت ولو کانا حیا والعالم حی ولو کانا میتا، ایک جاہل انسان چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، ہنس رہا ہو، بول رہا ہو، مگر وہ مردہ ہے. ایک عالم قبر میں سو رہا ہو مگر وہ زندہ ہے. اسلام نے علم پر جتنا زور دیا ہے، اسلام میں پروفیشنل ٹیچرز نہیں، اسلام نے جو کلچر ڈیولپ کیا تھا اس میں ہر مسلمان اپنا فریضہ سمجھتا تھا کہ جو اسے معلوم ہے وہ دوسرے کو بتائیں، اور ہر سیکھنے والا کسی سے بھی کہتا تھا کہ مجھے کچھ بتائیے، مجھے کچھ پڑھائیے. میرے خیال میں یہ پلین جو ہے اس روزے کا طواف کر رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو عبادتوں کی بہت اہمیت ہے، مگر جب علم کے مقابلے میں آ جائے تو عبادتیں نیچے چلی آتی ہیں. یہ پہلے ہی دن فیصلہ ہو گیا تھا، زمین پر نہیں آسمان پر، جب ملائکہ نے اپنی عبادتوں کو پیش کیا. ہم دو منٹ رکوع کرتے ہیں، دو منٹ سجدہ کرتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں. ملائکہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو رکوع میں پیدا ہو گیا بس وہ اب رکوع ہی میں ہے، لاکھوں برس گزر گئے. جو سجدے میں پیدا ہوا وہ سجدے میں ہے، لاکھوں برس گزر گئے. جو حالت قیام میں ہے وہ قیام ہی میں ہے. ان عبادتوں کو پیش کیا ملائکہ نے. آدم کے پاس کیا تھا؟ علم. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، آج ہی میں اس پہلو کی طرف متوجہ ہوا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ علّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے سارے جہان کے، دنیا جہان کے نام آدم کو بتا دیے. آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر کسی بچے کو 10-12 چیزوں کے صرف نام بتا دیے جائیں نرسری میں یا پریب میں، اور ان ناموں کا ماڈل یا تصویر نہ دکھائی جائے اس کو، تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہوگا یا جہالت حاصل ہوگی؟ آپ بتائیے. اگر کسی بچے سے کہا کہ ایم فار مینگو، اے فار ایپل، ایپل کی صورت نہیں دکھائی اس نے، مینگو کی شکل نہیں دکھائی اس نے، تو اس کو ایپل اور مینگو یاد تو ہو جائے گا لیکن ایپل اور مینگو سامنے آئے گا تو پہچان نہیں سکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایپل اور مینگو سامنے آ جائے گا تو یہ پہچان نہیں سکے گا، خالی نام بتایا گیا. اس لیے قرآن کہے یا نہ کہے، کامن سینس کی بات یہ ہے کہ سارے دنیا جہان کی چیزوں کے نام بھی بتائے گئے اور ان کی شکلیں بھی دکھا دی گئیں. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئون، اسی لیے ان چیزوں کو جب پیش کیا گیا تو ملائکہ نے کہا کہ ہم کو تو ان کے نام نہیں معلوم ہے، اور آدم نے سب بتا دیے. اور جب نام کسی شے کا آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ نام جب معلوم ہوتا ہے تو اس کی اصلیت معلوم. سو برس پہلے کوئی بچہ ہو اس سے آپ کہیے کہ ٹی وی, وہ کیا سمجھے گا ٹی وی سے, بھائی ٹی وی کا وجود ہی نہیں ہے. اگر سو برس پہلے کسی بچے سے آپ کہیے ٹی وی, وہ کیا سمجھے گا, وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو سمجھانے کے لیے ٹی وی کی تصویر دکھانا پڑے گی کہ سو برس کے بعد یہ ٹی وی آنے والا ہے, اس کی تصویر دیکھ لو تاکہ جب ٹی وی آئے تو سمجھ لو کہ یہ ہے ٹی وی. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں یہاں پر آپ. بھائی پی آئے بہادر مجھ پر رحم کیجیے, ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں یہاں پر آپ. اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, مشن اسلام کا مشن کیا ہے, پہلے غربت مٹائیے. پیٹ خالی ہوگا تو انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکتا, جب پیٹ بھر چکے تو اس کا دماغ بھریے. نالج, علم. اس لیے اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں عبادت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی علم کی ہے, تو مسجدیں کم بنائیے, اسکول زیادہ بنائیے. میری بات کو مان لیجیے. یا مسجدیں اگر آپ بنا بھی رہے ہیں تو مسجد میں سمپلسٹی کا حکم دیا گیا ہے, سادہ سے سادہ کنسٹرکشن رکھو مسجد کا. مسجد میں بیل بوٹے بچانے کی اجازت نہیں ہے, آپ بناتے ہیں تو مجبوری. مسجد میں شینڈلیئرس لگانے کی اجازت نہیں ہے, مکروہات میں ہے سب یہ. اگر مسجد بنانے کا شوق ہی آپ کو تو بنائیے, امام بارگاہ بنانے کا شوق ہے بنائیے, لیکن سمپلسٹی کے ساتھ. جو پیسہ بچے اسے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول بنانے میں صرف کر دیجیے. میری بات آپ مان لیجئے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں. یہ اسلام کا مشن ہے, اسلام جاہل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. جب جاہل مسلمان ہوں گے تو آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے, شیعہ سنی سب کے لیے مصیبت بن جائیں گے, پوری دنیا کے لیے مصیبت بن جائیں گے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے, خود بھی مریں گے دوسروں بھی ماریں گے. یہ سب جہالت سے پیدا ہوتا ہے, جہالت سے پیدا ہوتا ہے. اسکول بنائیے اسٹینڈرڈ اسکول جس میں کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوالٹی ریشنل اینڈ ویلو بیسڈ ریلیجس ایجوکیشن بھی دی جائے. وہ بغدادی قاعدے والا زمانہ گزر گیا کہ مولوی صاحب ہاتھ میں سنٹی لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بغدادی قاعدہ کھلا ہوا ہے, کہو الف زبر آ, الف زیر اے, الف پیشو, پھٹا. وہ زمانہ گیا جب یوں پڑھایا جاتا تھا تو خوبصورت کیا ہوتی تھی کہ بچہ مولوی صاحب کے سامنے کہتا تھا الف زبر آ زیر اے پیشو, جب باہر مولوی صاحب چلے جاتے تو اس میں ایک لفظ جملہ اور بڑھا دیتا تھا کہ الف زبر آ زیر اے پیشو, مولوی صاحب گھر میں ڈھیلے پھینکو. جو ماڈرن میتھڈ آف ایجوکیشن ہے اس کو اپنائیے, میری بات مانیے. ہمارے علماء جو واقعی علماء ہیں, آیت اللہ سیستانی, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان میں ویژن ہے, ان میں نور ہے, وہ مسائل کو جانتے ہیں, انہوں نے اجازت دے دی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھ کو بھی وہاں سے وہ امر بھیجا کرتے ہیں, حکم بھیجا کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اب اجازت دے دی ہے کہ بچوں اور بچیوں کو اسلامی ماحول کے اندر رکھ کر اگر کوالٹی ماڈرن ایجوکیشن فراہم کی جا رہی ہے تو اس مد میں بھی سہم امام کا روپیہ صرف کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ اس میں سہم امام بھی صرف کر سکتے ہیں. میرا موضوع ہے اسلام از اے مشن, ایجوکیشن پھیلانے سے بڑھ کر کون سا مشن ہو سکتا ہے. کہہ دوں, دیکھیے یہودی خبیث ترین لوگ ہیں. بیٹا سنو, یہودی خبیث ترین لوگ ہیں, بدماش ہیں, ظالم ہیں, ذلیل ہیں, کمین ہیں, سب مانتا ہوں. اور یہ ان کا مذہب بتاتا ہے, مجبوری کی بات یہ ہے میرے لیے. کوئی مذہب گندی سندی تعلیم نہیں دیتا، بس تلمود دے رہی کیا کروں میں، پڑھا میں نے خود. مگر ہمارا مذہب وہ ہے جو کہتا ہے کہ خذ الحکمہ ولو من فم مشرک، مشرک کے پاس بھی اگر حکمت کی بات ہے، وزڈم کی بات ہے تو اسے لے لو. بہت ذلیل ہیں، کمینے ہیں، خونی ہیں، بے رحم ہیں، سب ہیں. برطانیہ میں، برٹن میں، سنیں بچے ہمارے جو خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہیں یا ان کے گارجینس ہیں، وہ سنیں. برطانیہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ 20 لاکھ، 2 ملینز، 2 ملین مسلمان ہیں برطانیہ میں. سنیے آپ، ہزار 20 لاکھ مسلمان ہیں. 20 لاکھ مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن برٹش پارلیمنٹ میں کتنا ہے؟ 1, 2, 3, 4. 20 لاکھ کی آبادی کی نمائندگی برٹش پارلیمنٹ میں 4 شخصوں میں ہے. 4 جو مسلم پاکٹس ہیں، شیفیلڈ ہے، مانچسٹر ہے اور بیڈفورڈ وغیرہ ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں سے یہ بنام اسلام منتخب ہو کر آ جاتے ہیں. یہودی کتنے ہیں؟ 2 لاکھ بھی نہیں ہیں. مسلمان اس کے 10 گنے سے زیادہ ہیں. میں پوری سچی بات کہہ رہا ہوں، تحقیق کے بعد. 20 لاکھ جن مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کے ممبر کتنے ہیں پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں؟ 4. یہودی جو 2 لاکھ بھی نہیں ہیں، ان کے کتنے ممبر ہیں؟ 40. جب 40 یہودی برٹش پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو مسٹر براؤن اسرائیل کی مذمت میں کیسے تقریر کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ انہوں نے تقریر کیا کہوں، باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے کہ ایشیا کے باہر نہ نکلیے گا. بھائی نہیں نکلوں گا. کسی نے جوتا چلایا تھا، اب وہ جوتا چل گیا. وہ چل گیا جوتا، آپ یاد رکھیں یہ جوتا آپ چل گیا. فلسطینی گئے، وہاں سینکڑوں جوتے نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر مار کے چلے آئے. کیوں بیٹا بتاؤ؟ جوتوں کا انبار رکھا ہوا تھا. اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی جوتے سمیٹ لے آدمی، اچھے خاصے پیسے مل جائیں. تو آپ جوتے مار کے وہاں سے چلے آئے، ٹھیک کیا. لیکن اس کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کے 4 ممبر ہیں، ان کے 40 ممبر ہیں برٹش پارلیمنٹ کے اندر، وہ اسرائیل کے خلاف جا کے چل سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کیوں ہوا یہ؟ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی نظریں ہوتی ہیں مسلمانوں کی طرف، یہ ہمیں منتخب کر کے برٹش پارلیمنٹ نے پہنچا دیے ہیں. یہودی تعلیم میں سب سے آگے ہیں، یہودی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں. وہ اپنے دین کو یہاں رکھتے ہیں، ایز اے برٹشر وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتے ہیں. اس لیے خود انگریز اور برٹشرز ان کو منتخب کر کے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کے برٹش پارلیمنٹ کے اندر پہنچا دیتے ہیں. اب انہوں نے جب برٹش پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے برٹش سسٹم کا نرخرا دبا دیا، یہاں بیٹھ گئے. انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ ہم یہودی بن کے لڑ رہے ہیں، مگر دل میں جتنے اسٹانچ فیت یہودیوں کو ہوتا ہے اتنا فیت کسی کا نہیں ہوتا. اب اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو عقل میں اضافہ ہوتا ہے، جب عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو عقل میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ منفی کو مثبت میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ نگیٹو کو پازیٹو بنا دیتی ہے، وہ مردہ کو زندہ بنا دیتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ علم کم ہے اس لیے فہم کم ہے، ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے. یہ سازش ادھر سے رچی گئی ہے استعماری طاقتوں کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ان کے کٹھ ملاؤں کے ذریعے یہ بات بٹھا دو کہ سائنس پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹیکنالوجی کی طرف پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. خدا کے لیے، خدا کے لیے ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ تو قرآن پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، گمراہ تو قرآن پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، ایک جگہ نہیں 25 جگہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، کہیں یہ کہا کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے مال گمراہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 126 جہاں ارشاد ہوتا کہ یضل، آیت نمبر 26 ارشاد ہوتا کہ یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، یہی قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کون گمراہ کرتا ہے، قرآن کے ذریعے گمراہ کر رہا ہے، کون گمراہ کر رہا ہے، اللہ گمراہ کر رہا ہے اور اللہ ہدایت بھی کر رہا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے، اس نے خود بتا دیا گمراہ کس کو کرتے ہیں، وما یضل به الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، بدکار ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، قرآن کو اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، قرآن ان کو بہکا دیتا ہے۔ ہدل للمتقین، جو پہلے سے پاک و پکیزہ کردار رکھتے ہیں، جو کرپٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو اس سے ہدایت مل جاتی ہے، تو گمراہی تو قرآن سے بھی ملتی ہے بھائی، گمراہ تو اللہ میں بھی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر انسان سچا مسلمان ہے، اسلام کو سمجھ کر اس نے اختیار کیا ہے، اور انگریزی میں وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے، سائنس میں وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے، کمپیوٹر نالج میں وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے، تو وہ اسلام کی خدمت کرے گا کہ جو عام مولوی اور علماء نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجیے اچھی طرح سے، میں بہت آپ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوں مگر وہ بھی محبت میں کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے بچوں نے خدمت کی ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس وقت کمپیوٹر میں شیعہ سے متعلق جتنا مواد موجود ہے کسی اور فرقے کا نہیں ہے، کسی اور فرقے کا نہیں ہے۔ میں شاباشی دیتا ہوں نوجوانوں کو جنہوں نے بھر دیا کمپیوٹر کو ویب سائٹس سے، بہت سے سوال مجھ سے کیے گئے، بھائی اتنے سوال مجھ سے کیے گئے ہیں، میں کہاں تک جواب دوں، کہاں تک جواب دوں، تو میں آپ کو بتایا تھا اگر میں کسی سوال کا جواب نہ دے پاؤں، گو ٹو کمپیوٹر، گو ٹو انٹرنیٹ۔ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، al-islam.org، جو بھی سوال آپ کو چاہیے ہو، تاریخ سے متعلق، فلسفہ سے متعلق، ائمہ کی تعلیم کی سماج سے متعلق، کوئی بھی شبہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس ویب سائٹ پہ جائیے al-islam.org، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کمپیوٹر میں اس وقت کتنے اوراق ہیں پتا ہے آپ کو، ابھی اس وقت، کل تو اور طرح سے بڑھ جائیں گے، اتنا سا کمپیوٹر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں 8 ارب صفحات ہیں، 800 کروڑ، اور روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک کمپیوٹر کے اندر، اتنے سے کمپیوٹر کے اندر 800 کروڑ صفحات ہیں۔ میں علی کا مرتبہ جانتا ہوں مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب جب 800 کروڑ صفحات اس انٹرنیٹ میں موجود ہیں، اس کمپیوٹر میں موجود ہیں، اتنے سے کمپیوٹر میں موجود ہیں، تو یہ تو مین میڈ سلونی ہے بھائی، انسانوں کو بنایا ہوا سلون، کچھ بھی سوال کیجیے بھائی، میں نے بھی دیکھا ہے، کچھ بھی سوال کیجیے، سوال کیجیے پٹاخ سے جواب آیا۔ تو جب انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کمپیوٹر بنا سکتا ہے جس سے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے، تو اللہ نے اگر کسی کو رہنما بنایا ہو اور وہ ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو چاہے پوچھو، ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس اتنا بتا دوں کہ انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر میں اور اللہ کے بنائے ہوئے برین میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، کمپیوٹر سے آپ جو سوال پوچھیں گے پھٹ سے وہ جواب دے دے گا آپ کو، لیکن کوئی سوال کرنا آپ بھول گئے تو آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ سوال کرنا آپ بھول گئے، مگر امام وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ کوئی سوال کرنا بھول گئے ہوں تو وہ سوال بھی بتاتا ہے کہ یہ بھی سوال تم سوچ کر آئے تھے، اس کا یہ جواب ہے صلوات پر محمد و آل محمد. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ ساری کائنات میں علوم ہیں وہ سمٹ کر آ گئے ہیں قرآن میں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے سورۃ الحمد میں، اور جو کچھ سورۃ الحمد میں ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے اس ڈاٹ میں. بچوں سنو، اس ڈاٹ میں، اس نقطے میں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اور کر رہا ہوں اس کا فرماتے ہیں کہ وانا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. جس کو کمپیوٹر کی تھوڑی سی بھی نالج ہے، انٹرنیٹ کی تھوڑی سی بھی نالج ہے، وہ بات میری سمجھ لے گا کہ اس وقت علم کے جتنے خزانے ہیں وہ سب ڈاٹ سے کھلتے ہیں، علم کے جتنے خزانے ہیں وہ سب نقطے سے کھلتے ہیں، نقطے کے باہر کوئی ویب سائٹ آگے نہیں جاتی. تو اب اگر کسی کو کوئی بھی سوال کرنا ہو، کسی کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک ویب سائٹ موجود ہے، جس ویب سائٹ کا نام ہے alquran@saloni.ali. ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ. اس اللہ کے بنائے ہوئے برین میں کمپیوٹر مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن مولا علی کسی کی پیشانی پر نظر پڑی اور صبح قیامت تک کی اس کی نسل نظروں کے سامنے آ گئی. بس عزیزو، آج تک میں نے آپ کو یہ بتایا، اسلام کا مشن ہے ظلم کو مٹا دینا، ناانصافی کو ختم کر دینا، دشمن کا بھی کوئی حق ہے تو اسے دے دینا، دشمن کے ظلم کے جواب میں بھی ظلم نہ کرنا، دشمن کے ظلم کے جواب میں بھی اس کے ساتھ جسٹس کرنا. یہ شاعری نہیں ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کوئی قوم اگر تمہاری دشمنی ہے اور وہ زیادتی کر رہی ہے اور تمہارے دل میں بھی اس کی دشمنی ہے تو وہ دشمن ہے، وہ آزاد ہے، اس کا کوئی مشن نہیں، تمہارا مشن ہے اس کے ظلم کے جواب میں بھی تم نے بھی اگر ظلم کیا تو اس کے مشن کی تکمیل ہو جائے گی. اس لیے وہ ظلم کرے مگر تم کو ظلم کرنے کا حق نہیں ہے، تم اس کے ساتھ بھی انصاف کرو تاکہ تمہارا مشن ڈیمیج نہ ہو جائے. تو آج تک تو میں نے آپ کے سامنے اس کیا کہ آپ کو ہر قیمت پر اپنی کمیونٹی سے، ہر قیمت پر غربت کو مٹانے کے لیے جہاد کرنا ہے. میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنوں کہتا ہوں، مگر رسول نے فرمایا میں کیا کروں. سنی شیعہ سب اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ لیں کہ میں نے الحمدللہ ملہ نہیں ہوں اس لیے میں ذرا کم کھاتا ہوں، فرض کیجئے ہوں ملہ، کھا گیا خوب، ڈکاریں آ رہی ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں، میں نے وضو بھی کر لیا، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، چاروں قل بھی پڑھ لیے، دو چار دعائیں بھی پڑھ لیں، جا رہا ہوں سونے کے لیے. کون جا رہا ہے سونے کے لیے؟ مسلمان. مگر میرے علم میں ہے کہ میرے پڑوس میں ایک بھوکا سو رہا ہے. یہ رسول نے فرمایا کہ مسلمان ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں معلوم ہو کہ ایک بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو، تم اس کی بھوک مٹا سکتے ہو. اگر تم سو گئے اس عالم میں اور مر گئے تو مرو گے بحیثیت ایک مسلمان کے، اٹھو گے مشرکین کے ساتھ. اس لیے کہ اسلام زبان کے ذریعے نہیں مانا جاتا، کردار کے ذریعے مانا جاتا. تو پہلے نمبر پر آپ کو یو مسٹ بی سم تھنگ ڈفرنٹ. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا آپ سے، صحابہ کرام کا احترام ہے مگر اہل بیت کے برابر تھوڑی جا سکتے ہیں. وہ اہل بیت اپنی منزل پر ہیں, صحابہ کرام اپنی منزل پر ہیں, ان کی بھی عزت ہے, ان کی بھی عزت ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں, علم کی بات ہو رہی ہے کہ اہل بیت طیبین و طاہرین میں سے 250 برس کا شام کو ملتا ہے, 12 ہے نا, ان میں کا کوئی بچہ 5 برس کا بچہ, 4 برس کا بچہ کسی صحابی یا تابعی یا کسی امام وقت کے پاس گیا ہو دوسری لائن کے کہ ہم کو یہ مسئلہ بتا دیجئے, آپ نہیں بتا سکتے. ایک انسٹانس آپ ایسا نہیں پیش کر سکتے. ادھر کے لوگ آئے ہیں بوڑھے سفید داڑھیاں رکھے ہوئے جو ان کی مشکل کشائیاں کر رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم ہیں, مجتہد وقت ہیں, امام اعظم ان کا لقب ہے, ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. دعائیں امام جعفر صادق کے پاس ملنے کے لیے, اور قبل اس کے کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, چار یا پانچ برس کی عمر نماز پڑھ رہے ہیں, مگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تھوڑی دیر رکے رہے, جیسے ہی شہزادے نے نماز ختم کی کہا کہ کس کے فرزند ہیں آپ؟ کہا باپ کا نام بتایا, جعفر صادق. کہا ماشاء اللہ نماز صاحب بہت خضوع اور خشوع سے اس کم سے نہیں پڑھ رہے تھے, مگر عمر کم ہے تو تھوڑا علم آپ کا کم ہے, ایسی جگہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے تھی کہ جہاں سے لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں, آپ کی نماز میں خلل پڑا ہوگا. نماز ہمیشہ خالی جگہ میں پڑھی جاتی جہاں کوئی سامنے سے گزر نہ رہا ہو. دیکھیں میں ان کی عظمت کے قائل ہوں, اہل سنت کے امام ہیں, بہت علم ہے ان کے پاس, علم میں کوئی کمی نہیں ہے. اب اس بچے نے کہا کہ آپ فرما رہے ہیں بزرگ ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ جہاں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں اور نماز میں خلل پڑے گا, لیکن خلل اور رکاوٹ کب پڑتا ہے؟ اگر میں کھڑا ہوں یہاں اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ کھڑا ہے وہاں, اور بیچ میں سے کوئی آدمی یا کوئی شے گزرے تو خلل پڑے گا. میں جس رب کی نماز پڑھ رہا تھا وہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرگ حیا سے زیادہ قریب ہے, تو جب مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے تو اب میرے اور خالق کے درمیان سے کون گزرے گا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. میرا پتی ارادہ نہیں تھا, مجھے تو کچھ اور پڑھنا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن خود بخود میں آ گیا امام موسیٰ کاظم, جن کا لقب کیا ہے؟ باب الحوائج. باب الحوائج دو ہیں, باب الحوائج, دیکھیے یہ میں بالکل میرا ارادہ نہیں تھا, دو باب الحوائج ہیں. ایک باب الحوائج ہیں حضرت موسیٰ بن جعفر امام وقت علیہ الصلاۃ والسلام, اور دوسرے باب الحوائج ہیں عباس ابن علی, یہ بھی باب الحوائج ہیں. اور میں خود بخود اس منزل تک آ گیا. آپ معلوم ہے کہ کل 8 تاریخ ہے, اور اس اللہ خانے کی سیرت یہ ہے, اور دستور یہ ہے کہ یہاں آج کے شب میں سقائے سکینہ حضرت ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. یہ شہزادہ وہ ہے عزیزوں, میرے بھی 3 بڑے بھائی تھے, تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے, 2 پاکستان میں, 1 ہندوستان میں. مجھ سے جو بڑے بھائی تھے ان کو میں بھیا کہتا تھا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, بہت مجھ سے محبت کرتے تھے. ان سے جو بڑے بھائی تھے ان کو میں بھائی جان کہتا تھا, وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, یہیں رہتے تھے پاکستان میں. ان سے جو بڑے بھائی تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے, مولانا قلب عابد صاحب جو ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے, ان کو میں بھائی صاحب کہتا تھا. بھائی کو یا بھیا یا بھائی جان یا بھائی صاحب کہا جاتا ہے, لیکن بس ایک بھائی تاریخ میں وہ ملتا ہے کہ جس نے اپنے بڑے بھائی کو نہ بھیا کہا نہ بھائی جان کہا نہ بھائی صاحب. اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو آقا کہا. یہ تربیت ماں نے دی. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو, میں بغیر پڑھے ہوئے گہ جو کوئی روایت نہیں پڑھتا, یہ میری ذمہ داری کی بات ہے. میں نے پڑھا ہے یہ کیوں عباس مولا کو آقا کہتے تھے, بھائی کیوں نہیں کہتے تھے, شہزادی زینب کبریٰ نماز صبح پڑھنے کے بعد عباس کو اپنے پاس بلا لیتی تھی اور ان کا چہرہ دیکھتی تھی. زینب سے رخصت ہو کر چاند کا سا چہرہ, بہن نے پیار کیا تھا اور دمک رہا تھا, آئے ماں کے پاس خوش خوش ہنستے ہوئے, کہا بہت خوش آ رہے, بہت چہرے پر رونق ہے, دمک کیا بات ہے؟ کہا بہن کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا کون بہن؟ نام لیا شہزادی کا, بہن کے پاس سے آ رہا ہوں. ارے 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 تم کو معلوم نہیں کہ وہ تمہاری بہن نہیں ہے, تم اس کے غلام ہو. بھیا یہ میں نے تاریخ میں خود پڑھا ہے, اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آ رہا ہوں. ام البنین نے کہا بہن کہہ دیا تم نے, بہن نہیں ہے وہ, تمہاری مالکہ ہے, تم اس کے غلام ہو. آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی نہیں. دوسرا دن ہوا تو عباس احترام میں زینب کے پاس نہیں گئے. زینب نے فضا کو بھیجا کہ جا میرے بھائی کو لے کر آ. فضا گئی بھائی کو لے کر آئی, پیچھے پیچھے فضا, آگے آگے تین بھیا تین برس کی عمر ہے, میں نے پڑھا ہے تاریخ میں تین برس کی عمر ہے, آگے آگے تین برس کا بچہ, پیچھے پیچھے فضا. زینب سے تھوڑے فاصلے پر شہزادہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑے. ارے عباس تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں شہزادی, میری مالکہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو بہن سمجھتا تھا لیکن میری ماں نے بتایا آپ بہن نہیں, آپ میری مالکہ ہیں. یہ ماں ام البنین, اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے اس شہزادی کا. جنت الوقیع میں آپ نے پڑھا ہوگا کوئی دعا قبول نہ تو نہ ہوتی ہو, بی بی کے مزار کے پاس سے لے جائیے, بیٹا ہی باب الحوائج نہیں ہے, ماں بھی باب الحوائج. اس لیے ہمیشہ جب زینب کو آقا کہا, مالکہ کہا, تو حسین کو بھی ہمیشہ زندگی بھر آقا کہتے رہے. اب یہ بتائیے کہ ایسے بھائی کے لیے حسین کے دل میں کیا جذبات محبت ہوں گے. اور اب وہ منزل آئی, تاریخ بتاتی ہے کہ جب بہت سے بنی ہاشم کے بھی جوان شہید ہو گئے, چار بھائی تھے, عباس نے ایک بھائی کو بلایا کہا جا میں نے تجھے حسین پہ قربان کیا, یہ بھائی بھی آیا لڑاش بھی آپ کے ساتھ اور شہید ہو گیا, دوسرا بھائی آیا وہ بھی شہید ہو گیا, تیسرا بھائی آیا وہ بھی شہید ہو گیا. اب خیمے کے دروازے پر آئے, ایک بچہ تھا 12 برس کا عباس کا, جس کا نام تھا محمد, اس بچے کا نام تھا محمد, 12 برس کی عمر, آواز دی محمد. بچہ دوڑتا ہوا باپ کی آواز پر نکلا, سینے سے لگایا, گلے سے لگایا, پیار کیا. کہا بیٹا کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن آج مجھے حسین سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں ہے, جا میں نے تجھے بھی حسین پر نثار کیا. یہ بچہ بے آیا اور شہید ہو گیا, تین بھائی اور ایک بچہ. اب حسین کے پاس آئے, آقا بس اب دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہے, سانس رک رہی ہے, یہ سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, بھائیوں کا داغ, بچے کا داغ, اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے. امام نے کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا مولا وہ لشکر کہاں گیا؟ ہزاروں جتنے کربلا میں شہید ہوئے ان کی مائیں کربلا میں موجود تھیں, لیکن عباس کی ماں مدینے میں ہیں, بس کا خیال رکھیے گا. حسین اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ بھتیجی پیاری بھتیجی، سوکھے ہوئے ہونٹ، نیلے رخسار، آ کر چچا کا دامن پکڑا، کہا چچا جان چچا جان، آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا ہوں، آپ سے میری ذرا سی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، آج آپ میرے یہ نیلے نیلے رخسار دیکھ رہے ہیں، یہ سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ پر ترس نہیں آ رہا ہے چچا جان، میں پیاس سے ہلاک ہوئی جا رہی ہوں چچا جان۔ عباس رونے لگے، کہا کہ مولا آپ جہاد کی اجازت نہیں دیتے، کم سے کم اتنی تو اجازت دیجئے کہ اس پیاری بچی کے لیے میں پانی لے آؤں۔ حسین نے سر جھکایا، بچے سے کہا مشکیزہ لے کر آجا، سکینہ دوڑتی بھی گئی، مشکیزہ لے کر آ گئی، عباس نے علم میں باندھا، آج تک یہ مشکیزہ سکینہ کا علم میں باندھا ہوا ہے، علم میں مشکیزہ اس لیے باندھا کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر جنگ کا راستہ لشکر نے روکا۔ عباس نے حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں 80 لاشیں تڑپی، گھوڑا فرات میں ڈال دیا، گھوڑے سے کہا پانی پی لے، اس نے نظر اٹھا کر عباس کو دیکھا، زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہا تھا پہلے آپ پیئیں تو میں پیوں، بتائیے ان گھوڑوں کو ہم کیسے بھول جائیں۔ اب عباس نے کیا جواب دیا ہوگا؟ عباس نے شاید، تاریخ میں یہ نہیں مگر میرا دل کہتا ہے، عباس نے جواب دیا ہوگا، تو اگر اپنے آقا کے بغیر نہیں پانی پی سکتا ہے تو میں اپنے آقا کے بغیر کیسے پانی پیوں۔ اس لیے مشکیزہ بھرا، سکتا ہے سکینہ پیاسا نکل آیا، گھوڑے پر سوار ہوا، بس داروں 3-4 منٹ باقی ہیں، لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اب سارا لشکر امن کر آ گیا، افسر سار نے کہا کہ جانے جائیں، کتنا ہی خون بہ جائے مگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے۔ عباس کو علم بھی سنبھالنا ہے، مشکیزہ بھی سنبھالنا ہے، جہاد بھی کر رہے ہیں، اور اس عالم میں خدا جانے کون سے شجاعت تھی کہ علی کا شیر خیمے کی طرف بڑھتا 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 چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دشمن کو احساس ہو گیا کہ ہم روک نہیں سکتے، تب دھوکہ دیا، ایک لائن ایک درخت کی آڑ میں آیا، عباس جو شجاعت لڑتے وہ در سے گزرے، اس نے کمی گاہ سے نکل کر عباس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا، عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ شروع کر دی، ایک دوسرا دشمن کمینہ ذلیل ایک دوسرے درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، عباس بائیں ہاتھ سے جنگ کرتے ہوئے ادھر سے گزرے، اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ عزاداروں، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے عباس کے تو عباس نے گھوڑے کی گردن پر سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد کہا اللہم انا اطفال الحسین عطشان، میرے پالنے والے میرے ہاتھ کٹ گئے، حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میرے مالک کے پانی کسی صورت سے خیام حسین تک پہنچ جائے۔ مگر عباس کی آرزوئیں پوری نہ ہو سکیں، ایک تیر آیا اور مشک سکینہ کو توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہو گیا۔ بس زرداروں، ایک شقی آیا سامنے اور آنے کے بعد کہا عباس بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، کدھر گئی تمہاری بہادری؟ کہا ملعون اب آیا ہے جب میرے ہاتھ کٹ چکے، اگر ہاتھ ہوتے تو بتاتا۔ اس کو ترس نہ آیا، اس کے پاس بہت وزنی گرز تھا، اس نے وہ عباس کے سر پر مارا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکے، آواز دی بھائی کو کہ خادم کی خبر لیجئے، بس داروں مجلس ختم ہو رہی، حسین آئے آئے حسین، اکبر ساتھ ہیں، سرانے عباس کے بیٹھ گئے، سر اٹھا کر دانو پر رکھ لیا۔ جب عباس کو محسوس ہوا کہ میرا سر حسین کے دانو پر ہے، کہا آقا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں نے بتایا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں کہ پہلی نظر آپ پر پڑی تھی تو آخری نظر بھی آپ پر پڑے، دم بہت آسانی سے نکل جائے گا آقا۔ کہا پھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ پر تیر لگ گیا ہے، ایک آنکھ پر سر کا خون بہ کر آ گیا ہے، اے آقا اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن میرے تو ہاتھ بھی موجود نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون پاک کر دیجئے۔ حسین روتے رہے، عباس کی آنکھ سے خون پاک کیا، نگاہ حسرت سے عباس نے اپنے آقا کو دیکھا اور کہا بس تمنا میری پوری ہو گئی آقا، خدا حافظ. یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، سب الفاظ میں نے پڑھے ہیں. کہا آقا خدا حافظ. حسین نے کہا ابھی خدا حافظ نہیں، ابھی خدا حافظ نہیں، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، رک جاؤ. بس میرے ساتھ ہو رہی ہے، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. کہا آقا جو کہنا ہے جلدی کہہ لیجئے، سانس رک نہیں رہی ہے، سانس رک نہیں رہی ہے، دم اکھڑ چکا ہے میرا، جو فرمانا ہو فرمائیے، کیا حکم ہے؟ کہا تمہاری تمنا پوری ہو گئی. کہا پوری ہو گئی. کہا میری بھی تمنا پوری کر دو. عباس نے کہا آقا وہ کیا تمنا؟ کہا اب تو آقا کہ بھائی کہہ دو، زندگی بھر آقا کہتے رہے، اب تو بھائی کہہ دو. بھائیوں میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے کتابوں میں پڑھا اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عباس نے کہا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے. عباس نے کہا آقا کیسے آپ کو بھائی کہوں، کیسے آپ کو بھائی کہوں، ماں نے منع کر دیا تھا، ماں کی اطاعت واجب ہے، آپ کو بھائی کیسے کہہ دوں؟ جیسے ہی عباس نے یہ کہا ویسے ہی سرانے سے زہرا کی آواز آئی، اے عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، حسین کو بھائی کہہ کے پکار لے. عباس نے حکم زہرا سے مجبور ہو کر حسین کو بھائی کہہ کے پکارا اور بھائی کا دم بھائی کی گود میں نکل گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.